اس کی اہمیت اور ضرورت، کس قدر اس کا احساس ہر ذہن میں ہونا ضروری ہے، اس کا اندازہ آپ صرف اس سے لگا سکتے ہیں کہ وہ عقدہ، وہ مسئلہ جو چار مہینے تک ہمارے ملک کے سربراہ، ہمارے ملک کے حکومت کے صدر اور وزیر اعظم سے حل نہ ہو سکا، جو فیصلہ حزب اختلاف اور حزب اقتدار آپس میں مل بیٹھ کے نہ کر سکے، جب یہ معاملہ انتہائی گمبھیر ہو گیا تو فوج نے مداخلت کرتے ہوئے بالآخر یہ طے کیا کہ اگر کوئی مسئلہ صدر اور وزیر اعظم، حزب اقتدار اور حزب اختلاف حل نہیں کر سکتے تو پھر ممبران اسمبلی کو عوام کے پاس جانا چاہیے تاکہ عوام اس مسئلے کا صحیح معنی میں حل پیش کر سکیں۔ الیکشن کیا ہے؟ قوموں کی تقدیریں الیکشن ہی میں بنتی ہیں۔ ملک و ملت کی تعمیر اور تخریب کا آغاز الیکشن کے دن ہی سے شروع ہوتا ہے، اور میں دینی نقطۂ نظر سے الیکشن کے بارے میں یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں۔ الیکشن کیا ہے؟ حق و باطل کے مابین جہاد کا نام ہے۔ ملک کے سرحدوں پر آج بھی، سابقہ ادوار میں بھی اور دیگر ممالک میں بھی ایک جہاد تلوار، ٹینک، توپوں اور گولیوں کے ساتھ لڑا جاتا ہے۔ اس کا مقصد بھی دشمن کی قوت کو پارا پارا کرنا اور اسلام کے راستے میں کھڑی ہونے والی رکاوٹ کو پامال اور دور کرنا ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو آزادی، عظمت اور شوکت دلانا ہوتا ہے، اور ہو بہو وہی مقاصد الیکشن میں آج ہمارے پیش نظر ہیں کہ الیکشن میں دینی قوتوں کو عظمت اور سربلندی نصیب ہو، طاغوتی طاقتیں، منافق قوتیں لا دین عناصر کو شکست فاش۔ آپ ایک بات ذہن میں رکھیے، لاکھوں آپ کو شکوے شکایات ہو سکتے ہیں، لیکن یہ شکوے شکایات ہم آپس میں بیٹھ کے طے کر سکتے ہیں۔ میں بڑے مختصر لفظوں میں بات کروں گا، لیکن جہاں تک ووٹ کی پرچی ہے، ہم ووٹ کی پرچی کو یہ سمجھ کر کہ چونکہ نالی نہیں بنی تھی لہذا ووٹ کی پرچی کا فیصلہ میں نے فلاں کی بجائے فلاں کے حق میں کرنا ہے، چونکہ مجھے سلام نہیں کیا گیا لہذا ووٹ کی پرچی اب وہاں نہیں جائے گی، چونکہ ہمارا خیال نہیں رکھا گیا، چونکہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی لہذا ووٹ کی پرچی اب ادھر کی بجائے ادھر جائے گی۔ یہ ذہن میں رکھیے، یہ ووٹ کی پرچی کیا ہے؟ ووٹ کی پرچی نالیوں، سولن سکولوں، بجلی کا قیمت نہیں ہے۔ ووٹ کی پرچی کی قیمت، اہمیت اور ضرورت آپ اس کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ جو کچھ آج ووٹ کی پرچی کا معنی ہے، ہو بہو یہی معنی آج سے پہلے دور میں بیعت کا ہوا کرتا تھا۔ عوام جمع ہو کر کسی ایک آدمی کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتی، گویا کہ وہ اسے اپنا نمائندہ، اپنا حکمران، اپنا امیر تسلیم کر لیتی تھی۔ عوام کی اکثریت کسی کی بیعت سے دستبردار ہو جائے، اس پر عزم اعتماد ہو جاتا تھا۔ جس کے ہاتھ پر عوام کی اکثریت بیعت کر لے وہ عوام کا امیر اور خلیفہ ہوتا تھا۔ جس طرح آج ہم کثرت کے ساتھ کسی کو ووٹ دیں تو دوسرے لفظوں میں کثرت کے ساتھ اس کے ہاتھ پہ اطاعت کی بیعت کرنا ہے۔ بیعت اور ووٹ ہم مانیں، صرف شکل اور انداز بدلے۔ اور آپ جانتے ہیں کرب و بلا کی وادیوں میں جو واقعہ پیش آیا اس کا پس منظر کیا تھا، کہ نواسۂ رسول سے یزید بیعت حاصل کرنا چاہتا تھا، دوسرے لفظوں میں ووٹ لینا چاہتا تھا۔ ووٹ کا طلبگار تھا، بیعت کا طلبگار تھا۔ اگر آپ چاہتے تو یہ کہہ فرما سکتے تھے کہ ٹھیک ہے تم مدینہ منورہ کی گلیاں بنا دو میں آپ کو ووٹ دے دیتا ہوں، آپ مجھے گورنری دے دیں وزارت دے دیں میں آپ کے ہاتھ سے بیعت کر لیتا ہوں. لیکن نواسہ رسول نے اپنے 72 ساتھیوں کو کربوبلا کی وادیوں میں شہید کروا کر یہ درخت دیا ہے کہ ووٹ کی اہمیت، بیعت کی اہمیت اور ضرورت یہ ہے کہ اگر سامنے نااہل انسان ہے، اگر تجھ سے مطالبہ کرنے والا قاتل انسان ہے، مطالبہ کرنے والا نااہل غاصب انسان ہے، مطالبہ کرنے والا ظالم انسان ہے، اور پھر مطالبہ بھی نرمی سے منت اور سماجت سے نہیں بلکہ مطالبہ بھی شدت اور سختی اور تلوار کے ذریعے سے کرتے ہیں، تو اپنی جان قربان کرتے ہیں مگر نااہل کے حق میں اپنا ووٹ مت کاٹ کر، نااہل کے ہاتھ پر بیعت مت کر، نااہل کے سامنے اپنے آپ کو مت جھکا، نااہل کی اطاعت مت قبول کر، نااہل کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ مت دے، چائش کے لیے تجھے جان کیوں نہ دینی پڑ جائے، چائش کے لیے تجھے پیاس کے دربیاس کیوں نہ عبور کرنے پڑ جائے. گرامی قدر سامعین، ووٹ کیا ہے؟ آج ہم رونا روتے ہیں، یہ ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے، یہ ہماری مشکلات ہیں، یہ رشوت ہے، یہ ظلم ہے، یہ تھانے کچہریوں میں ناانصافیاں ہیں، یہ مقدمات کے 20-20 سال تک جو ہے وہ فیصلے نہیں ہوتے، ہم دھکے کھا کھا کے امیر ایک دن میں انصاف لے کر چلا جاتا ہے، غریب انصاف کے لیے ترست ہے، اسے کوئی انصاف نہیں سوائے سفارش کے، سوائے پیسے کے اس کی کوئی داد رسی نہیں ہے. یہ جتنی پریشانیاں، جتنے مسائل، بے روزگاری ہے، سندیں ہاتھ میں لے کر تمام تر نوجوان تعلیم یافتہ سڑکوں پر گھومتے ہیں، ان کے لیے کوئی ملازمت نہیں، میرٹ کی بنیاد پر کسی کو کوئی حصہ نہیں ملتا، ہر جگہ اقربا پروری، ہر جگہ ان میرٹ کو جو ہے وہ ملازمتیں دی جا رہی ہیں. یہ ساری خرابیاں آج جو ہیں، اگر ایک ایک آپ خرابی کا علاج کرنا چاہیں گے 100 سال گزر جائیں گے مگر خرابیوں کا علاج، ان ساری خرابیوں کا علاج کیا ہے؟ علاج صرف یہ ہے کہ موجودہ نظام کو بدل دو، موجودہ نظام کو، موجودہ سسٹم کو بدل دو. عدالتوں میں، تھانوں میں، کچہریوں میں، اوپر سے لے کر نیچے تک جو قانون، جو ضابطے، جو انگریز کے کالے قوانین عدالتوں میں پڑے ہوئے ہیں، اٹھا ان قوانین کو گندی نالیوں میں پھینک دو، ہمیں ان عدالتوں کچہریوں میں اللہ اور اس کے رسول کا نظام چاہیے، ہمیں ان عدالتوں اور کچہریوں میں انگریز کا کالا نظام نہیں چاہیے، ہمیں اسلام کا عادلانہ نظام چاہیے. اسلام کا عادلانہ نظام آئے بغیر ہمارا کوئی مسئلہ بھی حل. اسلام تو وہ نظام ہے جس میں دودھ پیتے بچے کا بھی وظیفہ مقرر ہے، دودھ پیتے بچے کے لیے بھی وظیفہ متعین ہے، چاہے جائے کہ آپ ایم اے ہوں، آپ بی اے ہوں، آپ کے لیے کوئی روزگار نہ ہو، اسلام تو دودھ پیتے بچے کو، اسلام تو وہ نظام ہے جو یہ کہتا ہے کہ دریا کے کنارے پہ کتا بھی پیاسا نہیں مرنا چاہیے، چاہے جائے کہ گھر میں بچے پیاسے بھوکے مر رہے ہوں. جب تک نظام نہیں بدلے گا اس وقت تک ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے. اور ووٹ اور الیکشن یہ مرحلہ ہوتا ہے، اگر ہم چاہیں تو اس مرحلے پر ہم ایسے لوگوں کو لا سکتے ہیں جو اسمبلی میں جا کے نظام بدل دے. آپ جلسے کریں، جلوس کریں، مظاہرے کریں، احتجاج کریں، واویلا کریں، اس سے نظام نہیں بدلے گا، اس سے نظام. لیکن اگر آپ 217 میں سے 117 ممبر ایسے اسمبلی میں بھیج دیں جو یہ ایک کر کے جائیں کہ ہم اس نظام کو بدلیں گے، تو آپ دیکھیں گے ایک دن میں نظام بدل جائے گا، ایک دن میں نظام. 117 تو بہت بڑی تعداد ہے، میں کہتا ہوں اگر 30 ممبران، 25 ممبران ایک قومی اسمبلی میں ایسے پہنچ جائیں جو عقیدے نظریے کی بنیاد پر اسمبلی میں ایک ہو کر متفق کا آواز بلند کریں اور یہ طے کر لیں کہ ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہمارے ملک کا نظام تبدیل نہیں ہوتا. چند دنوں میں ملک کا نظام تبدیل ہو جائے گا، قرآن و سنت کو بالا رفتی نصیب ہوگی، تمام مشکلات اور مسائل کا حل سامنے آ جائے گا. لیکن نظام تبدیل اس وقت ہوگا جب ہمارے صحیح منتخب نمائندے اسمبلیوں میں پہنچ جائیں گے.
نظام کی تبدیلی، اسلام کی بالادستی، قرآن و سنت کی سپرمیسی کو اپنے ملک میں لانے کے لیے ضروری ہے کہ اسمبلیوں میں صحیح نمائندے بھیجیں، تو صحیح نمائندوں کو کامیاب کرانے کے لیے جد و جہد کرنا یہ اسلام کی سربلندی کی جد و جہد ہے. صحیح نمائندوں کو اسمبلی میں پہنچانے کے لیے پیسہ لگانا، اپنا وقت لگانا، اپنی صلاحیتیں صرف کرنا، جان مال ہر چیز قربان کرنا کہ صحیح لوگ اسمبلیوں میں پہنچ جائیں تاکہ اسلام کو سربلندی ہو، یہ جہاد اکبر ہے، یہ سب سے بڑا جہاد ہے، یہ الیکشن جہاد ہے. جہاد کے عنوان پر، جہاد کے موقع پر نہ جان کی پرواہ کی جاتی ہے، نہ عزت آبرو اپنی اولاد کی پرواہ کی جاتی ہے، نہ مال دولت جاگیر کی پرواہ کی جاتی ہے. ہم اس الیکشن کو جہاد سمجھ کر لڑ رہے ہیں. اس میں رب نے جو صلاحیت دی ہے، جو کچھ اللہ نے عطا کی ہے، سب کچھ جھونک دیجئے اسلام کی سر بلندی کے لیے، نظام کی تبدیلی کے لیے. اس لیے ہم اس آج کے بعد آپ یہ بات سمجھ لیجئے، یہ الیکشن نہیں، یہ جہاد ہے. یہ الیکشن نہیں، یہ ایک طرف سرمایہ ہوگا، دولت ہوگی، یہ وہی طاقتیں ہیں جو ایک طرف اسلحے سے مسلح ہو کر بڑی قوت کے ساتھ، بڑے جناب جذبے کے ساتھ، بڑے سورماؤں کے ساتھ آیا کرتی تھیں. کبھی احد میں آئیں، کبھی بدر میں آئیں، کبھی حنین میں آئیں، کبھی خندق میں آئیں، کبھی تبوک میں آئیں. آج وہی طاقتیں دولت کے بلبوتے پر، سرمایہ کے بلبوتے پر، جاگیروں کے بلبوتے پر، نوابیوں کے رعب کے بلبوتے پر سامنے آ کر ہمارے ملک کی باغ ڈور پر قبضہ کرنا چاہتی ہیں. ملک کے اقتدار کو حاصل کر کے حسب سابق اپنی منمانیاں بدماشیاں عام کرنا چاہتی ہیں. ہم نے اپنے ملک کو، وطن عزیز کو جاگیرداروں، سرمایہ داروں، لٹیروں اور وڈیروں سے نجات دلا کر اسے صحیح قیادت کے ہاتھوں میں دینا ہے. یہ کام عین جہاد ہے، یہ کام عین ایمان ہے. اس کام کے لیے جان بھی چلی جائے تو عین شہادت ہے. تو پھر میں اس موقع پر کیا دینا چاہتا ہوں، ہر وہ وڈیرا، جاگیردار، سرمایہ دار جو اس راستے میں ہمارے مقابلے میں آئے گا، ہم جہاد سمجھ کر اس سے ٹکرائیں گے، ہم جہاد سمجھ کر اپنی توانائی صلاحیتیں صرف کر دیں گے، انشاءاللہ العزیز اس راستے میں آنے والا اسی طرح خس و خاشاک کی طرح بہ جائے گا جس طرح اردو بدر میں بہے. ہر راستے میں آنے والے کے ساتھ وہی سلوک ہوگا، اس کے ساتھ وہی حشر ہوگا جو دنیا نے 4 مارچ 1992 کو جنگ کی تاریخ میں دیکھا. ان شاء اللہ العزیز آئندہ جلسوں میں آپ کے سامنے ہم اپنا کردار کھلی کتاب کی طرح رکھیں گے. آؤ، یہ کھلی کتاب ہے، پڑھو. یہ کردار کھلی کتاب ہے، پڑھو. اس صاف و شفاف دامن پر کوئی نقطہ عیب دکھاؤ، اس کھلی کتاب کی کسی سطر پہ انگلی رکھو، اس صاف و شفاف ورق پر کسی جگہ پر کوئی دھاگ دھبا دکھاؤ. تم ورق الٹو گے، تمہیں سوئی گیس نظر آئے گا. تم ورق الٹو گے، تمہیں خدمت نظر آئے گی. تم ورق الٹو گے، تمہیں غریبوں کا تعاون نظر آئے گا. تم ورق الٹو گے، تمہیں ناموس صحابہ بل نظر آئے گا. تم ورق الٹو گے، تمہیں قصاص و دیت پر تقریریں نظر آئیں گی. تم ورق الٹو گے، تمہیں کسانوں کے مسائل بیان نظر آئیں گے. تم ورق الٹو گے، تمہیں مزدوروں کی ترجمانی نظر آئے گی. تم ورق الٹے چلے جاؤ گے، تمہیں ہر جگہ پر اسلام کی خدمت نظر آئے گی یا غریبوں کی آواز لگتی نظر آئے گی. تمہیں کسی ورق پر مفاد کی جنگ نظر نہیں آئے گی. تمہیں کسی صفحے پر جھکنے اور بکنے کی پالیسی نظر نہیں آئے گی. تمہیں کسی صفحے پر کسی سطر میں قرضہ لینے کی ضرورت نظر نہیں آئے گی. اور تمہیں کسی صفحے پر کردار کی اور ذات کی خامی نظر نہیں آئے گی. جب ہم اپنا کردار کھلی کتاب کی طرح لے کر آئے ہیں، ہم چیلنج کرتے ہیں جو مخالف ہے جسے اعتراض سے میدان میں آئے اور آ کر مقابلہ کر کے دیکھ لے. انشاءاللہ العزیز نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے, یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا.
جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے گزشتہ 3 جمعوں سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا واقعہ قرآن کریم نے جسے بڑی شرح و بسط اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے آپ حضرات کے سامنے اس کے چند حصے اور گوشے اس مقصد کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے مطابق قوم بنی اسرائیل سے اس امت کی بڑی مشابہت ہے. فرمایا کہ جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے کے بالکل مشابہ ہوتا ہے اسی طرح قوم بنی اسرائیل سے امت محمدیہ مشابہ ہے. جو حالات و واقعات اس قوم پہ نازل ہوئے بعین ہی وہی حالات و واقعات اس امت پر آئیں گے. جن خامیوں کوتاہیوں اور غلطیوں معصیتوں اور نافرمانیوں کی بنیاد پر وہ قوم تباہی اور بربادی ضلالت اور گمراہی کے گڑھوں میں گرتی چلی گئی انہی غلطیوں اور انہی کوتاہیوں کی بنیاد پر اس امت محمدیہ کو بھی شدید خطرہ ہے کہ وہ کہیں شیطان کا شکار نہ ہو جائے. لہذا ضروری یہ ہے کہ خلاق عالم نے قرآن مقدس میں جو واقعات قوم بنی اسرائیل کے بیان کر چھوڑے ہیں انہیں بڑے غور کے ساتھ اور بڑی گہرائی کے ساتھ مطالعہ میں رکھا جائے تاکہ انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے سلیقے اور طریقے سمجھ آ سکے اور اسے معلوم ہو سکے کہ کامیابی کی راہیں کون ہیں اور اس پہ کیسے چلا جاتا ہے. اسے مشکلات میں گزرنے کا حوصلہ پیدا ہو, اسے پریشانیوں میں عزم و استقلال کا جذبہ نصیب ہو, اسے اسلام کے لیے برداشت کی جانے والی مشقتوں اور تکلیفوں پر حقیقی الفت سرور اور لذت نصیب ہو. تو میں عرض کر رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جوان ہو چکے ہیں, آپ کی دانائی اور آپ کی سیاسی بصیرت کی بنیاد پر قوم بنی اسرائیل کو بڑی مصیبتوں اور تکلیفوں سے نجات حاصل ہو رہی تھی. ایک دن آپ صبح کے وقت بازار سے گزر رہے ہیں, آپ نے کیا دیکھا کہ دو شخص آپس میں لڑ رہے ہیں, ایک شخص دوسرے پہ ظلم کر رہے ہیں, کمزور کو مار رہے ہیں اور دوسرا بیچارہ اس سے معافیاں بھی مانگ رہے ہیں اور اس سے بار بار تھپڑ بھی کھا رہا ہے. لیکن ظالم ایسے ہے کہ اسے اس کے رونے پر اور اس کے مظلومیت پہ ترس نہیں آ رہا.
اچانک موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ منظر دیکھا تو پیغمبری کبھی بھی ظلم ہوتا ہوا برداشت نہیں کر سکتی، اور کوئی بھی صاحب ایمان انسان ظلم ہو اور دیکھتا چلا جائے یہ ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے، جو شخص تم میں سے کوئی بری بات دیکھے، کوئی غلط بات دیکھے، کوئی ظلم ہوتا ہوا دیکھے، پل یغیرہ بیدی، آگے ہاتھ کرے اور اس کا ہاتھ روک دے، جرات کے ساتھ، ہمت کے ساتھ ظلم کے ہاتھ کو روکے، وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِ، اگر یہ مقام حاصل نہیں ہے زبان سے کہے کہ یہ غلط ہے ایسا مت کر، وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِ، اگر زبانی کہنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو کم از کم دل سے برا جانے کہ یار بہت غلط ہو رہا ہے، وَذَلِكَ عَذَابُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا آخری حصہ ہے، اور دوسری جگہ ارشاد ہے کہ اگر دل سے بھی برا نہیں جانتا تو پھر وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، پیغمبری ایمان کے اعلی معیار سے ہوتی ہے، اس لیے نبوت آگے بڑھی، موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے تو فوراً مظلوم پکار اٹھا، اے موسیٰ یہ مجھ پہ ظلم کر رہا ہے، فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ،
جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تعلق رکھتا تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی اپنے دشمن کے خلاف، آپ نے جا کر اسے روکا کہ مت ظلم کرو، وہ تو پھر فرعون کے قوم اور فرعون کے حواری تھے، دولت کے نشے میں چور، اپنی نوابی اور چدراہٹ میں انہیں تو کوئی اور شے نظر ہی نہیں آتی تھی، اس نے کہا تو کون ہے روکنے والا، مت روک اسے، میں جو کرتا ہوں مجھے کرنے دے، فرمایا تو بعد نہیں آئے گا، اس نے کہا نہیں، آپ نے ایک تھپڑ رسید کر دیا، فَوَقَذَهُ مُوسَى فَقَذَا عَلَيْهِ، آپ نے ایک تھپڑ مارا تو مر گیا، ایک تھپڑ مارا تو وہ مر گیا، یہ ایک ہی تھپڑ کی مار ہوتے ہیں، زیادہ برداشت نہیں کرتے، سمجھ میں آ جائے تو اچھی بات ہے، کسی کے سمجھانے پہ سمجھ جاؤ تو بڑی اچھی بات ہے، کوئی تمہیں بار بار سمجھائے کہ بھئی ایسا نہ کرو، بہتر ہے کہ سمجھ جاؤ، بہتر ہے کہ اس راستے سے ہٹ جاؤ، بہتر ہے کہ عبرت حاصل کرو، ورنہ تم ایک تھپڑ کی مار بھی نہیں ہو، حق والوں کا ایک ہی تھپڑ پڑتا ہے، فَوَقَذَهُ مُوسَى فَقَذَا عَلَيْهِ، مر گیا وہ شخص، موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے کہ میں مارنا تو نہیں چاہتا تھا، میں مارنا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن یہ اتنے ہی سے مر گیا، اشارہ یہ تھا کہ حق والا ہاتھ لگے اور آدمی مرے نا، یہ ہوتا ہی نہیں، جہاں حق آتا ہے وہاں سے باطل بھاگ جاتا ہے، شرط یہ ہے کہ حق لے کر آنے والے کے دل میں، دماغ میں، قلب و جگر میں صداقت ہونی چاہیے، شرط یہ ہے کہ حق کہنے والا عمل کا دھنی ہو، شرط یہ ہے حق و صداقت کا پیغام لینے والا خود اس کا مجسم پیک کرو، پھر کسی کی جرات کے آگے اٹک جائے، پھر کسی کی طاقت کیا کے سامنے مقابلہ کر سکے، ایک مکے کی مار نہیں، ایک تھپڑ کی مار نہیں، اور میں کہہ دینا چاہتا ہوں
تم نے حق نواز کی للکار بھی دیکھ لی اور حق نواز کا ہاتھ بھی دیکھ لیا. اس کا ایک ہی ہاتھ دیکھ چکے ہو اور اب تو کئی مرتبہ دیکھ چکے ہو. بہتر ہے کہ سمجھ جاؤ, بہتر ہے کہ سمجھ جاؤ, ورنہ حق والوں کا ایک ہی ہاتھ کافی ہوتا ہے. ایک ہی ہاتھ کافی ہوتا ہے. وہ ہاتھ تو شاہوں پہ پڑے تو چہرے تبدیل کر دیتا ہے, وہ ہاتھ تو حکمرانوں پہ پڑے تو تل ملا کے رکھ دیتے ہیں. جس ہاتھ کی تاب فرعون نہیں لا سکا تھا, آج اس ہاتھ کی تاب یہ ایک فرعونی کیسے لا سکتا تھا؟ جو ہاتھ بچپن میں فرعون کے چہرے پہ پڑا تھا تو وہ کاٹ کے رہ گیا تھا. بہتر تو یہ تھا کہ اسی روز سمجھ گیا ہوتا. وہ اور قوم نہ سمجھی تو آج لگا تو مر گیا, آج لگا تو
مر گیا.
بہتر تھا کہ تم 4 مارچ 1992 کو سمجھ جاتے, تم 1990 کو سمجھ جاتے, تم اسے بھی نہیں سمجھے, 92 کی 4 مارچ کو بھی نہیں سمجھے, تو انشاءاللہ 6 اکتوبر کو ایسا سمجھو گے دوبارہ اٹھو گے نہیں. ہمیں معلوم ہے کون کیا ہے, ہمیں معلوم ہے کون کیا ہے. میں نے پچھلے جمعہ عرض کی تھی کہ پردے میں بیٹھ کر ڈوریاں ہلانے والوں تم نے جرات آ سکتا ہے تو سامنے آؤ, اور اس کے بعد کچھ لوگوں نے سامنے آنے کی کوشش کی ہے. تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں, تمہیں ویلکم کہتا ہوں. آ میدان میں, کچھ دور آگے چلو, کاغذات نامزدگی داخل کراؤ, تمہارے وہ پردے اٹھاؤں گا, تمہارے وہ حقائق قوم کو بتلاؤں گا. جب تم زندہ درگار نہ ہوگے تو مجھے آدم تارک نہ کہنا. ہاں یہ وقت آیا ہے, اشارہ کرتا چلا جا رہا ہوں. شیعہ کے پوپ پادریوں سے, جنگ کے وڈیروں سے ایک پردہ نشین گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا اور آپ کا کاج تو ایک ہی ہے. آپ کو پتا کہ جس طرح آپ شیعہ ہونے کے ناطے مولویوں کے دشمن ہیں, میں ہوں تو سنی پر میرا اور کاج آپ کا ایک ہی ہے, میں بھی مولویوں کا دشمن ہوں, لہذا آپ میری مدد کریں, آپ میرا تعاون کریں. سنو, کوئی کسی برادری سے ہو میں برادری کو نہ تومت دوں گا نہ برادری کو مذمت کر دوں گا. ہر برادری میں اچھے لوگ اور برے ہوتے ہیں, لیکن اگر کوئی سنیت کا لبادہ اٹھ کر, کوئی سنیت کا نام لے کر شیعہ سے گٹ چار کرے, شیعہ سے مدد مانگے, شیعہ کے ساتھ اس کے اٹھنا بیٹھنا ہو اور وہ بات وہ کہہ سک لوگوں کے سامنے عام کر دی جائے گی کہ شیخ اقبال سنا شاہ سے کہتے تیرا میرا کاج ایک ہے, تیرا میرا کام ایک ہے, تم شیعہ ہو میں سنی ہوں, تم میری مدد کرو تاکہ میدان میں آؤں. میں شیعہ کو معاف کیا جا سکتا ہے, نہ تمہیں معاف کیا جا سکتا ہے. چند روز پہلے ایک میرے معزز شخص کو, ایک میرے محترم ساتھی کو میرے پاس بھیجا گیا, کہا کہ میں اعظم تارک صاحب سے کہیں مجھ سے اور میرے بچوں اور گھر والوں سے صفائی لے لیں, قرآن پر صفائی لے لیں. وہ آدمی موجود ہے اور اس کی گواہی الحمدللہ ایک حجت کی حیثیت رکھتی ہے. اس آدمی کی گواہی رات کے 12 بجے جنگ کے ایک عظیم انسان
ایک بہت بڑے آدمی کے پاس شیخ صاحب جا کر فرماتے ہیں بھائی ایک بجے آپ کے گھر آیا ہوں. کیوں آئے؟ کیا آدم تارف سے کہیں اس بائے صحابہ سے کہیں مجھ سے صفائی لے لو، میں قاتل نہیں ہوں، مجھ سے صفائی لے لو، میں دشمن نہیں ہوں. ایک گواہی جے ہے، دوسری گواہی ہم دیں گے. سیاست بولے گی، شیخ اقبال بولے گا، سلاسا سے باتیں کرتا بولے گا کہ تیرا میرا کاج تو ایک ہے، تیرا میرا کاج تو ایک ہے. تیری اس آواز کا تیرا پرکاش ہو جانا، تیری اس بات کا ہمارے پاس مفاد ہو جانا، اس بات کی دلیل ہے. تو کل بھی قاتل تھا، تو آج بھی قاتل ہے، تو کل بھی سجت کا چوک تھا، تو آج بھی سجت کا چوک ہے. تم نے جو کچھ چل کیا وہ ساجد لکشمی کے چہرے پہ کیا، تو جا کھیل کھیلے گا وہ ساجد لکشمی کے چہرے پہ کھیلے گا. پہلے چہرے لگے ایوان کا سورج، ایوان کا سورج ہمارا. ایسی کوئی بات نہیں، تم کھانا بھی کھاتے ہو، تمہاری روٹیاں بول کر بتلائیں گی کہ تم کیا ہو. تم سب کے بات کرو یا زار بات کرو، اللہ نے ہمیں وہ وجدان وہ تپاس دی ہے. تمہاری سائے سعادت ہمارے سامنے کی.
تم آؤ میدان میں، لا کسی اور کو میدان میں. کوئی کہتی ہے میرے آنے سے تو سنی ایک طرف ہو جائیں گے، کوئی کہتا ہے میرے آنے سے حالات خراب ہو جائیں گے. تو کہتا ہے تیرے آنے سے کچھ نہیں ہوگا، جو کچھ شجت کے لیے احساس ہے وہی تیرے لیے احساس ہے. تو نے یہ باتیں نہ کی ہو تو کیسر جھوٹ نہیں بول سکتی، کیسر جھوٹ نہیں بول سکتی. شیعہ سے مدد مانگی جا رہی ہے، المدد یا شیعہ، المدد فلا. تمہیں انشاءاللہ العزیز اگر کوئی میدان میں آیا اس کی سنوکڑیوں سے ناپاک ووٹ شیعہ کا نکل سکتا ہے، اس دفعہ سنی ووٹ نہیں نکلے گا، اس دفعہ سنی ووٹ نہیں نکلے گا. کوئی دھوکے میں نہ رہے، دشمن ایک ہے، انداز ایک ہے، طریقے واردات ایک ہے، مخالفت ایک ہے، بس شکلیں مختلف ہیں. کوئی شجت کے روپ میں ہے، کوئی ٹوٹوں کے روپ میں ہے. کوئی آئے مقابلے میں، فوقضا موسا فقضا علیہ. چاہیے تو یہ تھا کہ فرعون پہلے دن ہی سابقہ واقعہ سے عبرت حاصل پر نہ کی، عبرت حاصل تو ایک کوئی مکہ لگیا ہے. موسیٰ علیہ السلام دا مکہ ایک لگیا، فقضا علیہ. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا پریشان ہو کہ یہ نیت تو نہیں تھی، یہ نیت مقصد تو برائی کو روکنا تھا، یہ تو برائی مر گئی. موسیٰ علیہ السلام واپس چلے گئے. دوسرے روز صبح کو شہر میں آئے تو کیا دیکھا؟ وہی آدمی جس نے کل بلایا تھا وہ پھر بلا رہے، کہ آئیے میری مدد کیجیے، مجھے یہ آدمی مار رہا ہے، میری مدد کیجیے، مجھے یہ تنگ کر رہا ہے. فراست نبوت سمجھ گئی، اوہو یہ بھی شرارتی ہے، یہ بھی شرارتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ حق کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیں استعمال کرنا چاہتے ہیں، یہ ہماری آنکھوں میں دھول جھونکنا چاہتے ہیں،
ये आज भी मुझसे एक आदमी का कत्ल कराना चाहते हैं। फरमाया तू तो शरीर आदमी मालूम होता है, अच्छा मैं तुम्हें छुड़ाता हूं। आप आगे बढ़े तो उसने कहा इसका मतलब है आज मेरी बारी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया कि शरारती तो तू है, शरारती तो तू है, यह कहकर आप आगे बढ़े तो शरारती चौंक पड़ा, शरारती कि आज मेरी खैर नहीं। उसने कहा मूसा तू मुझे कत्ल करना चाहते है, जिससे तूने कल वो आदमी कत्ल कर दिया था, आज तू मुझे कत्ल करना चाहते हैं। जब उसने ये कहा तो वो फिरौनी जो लड़ रहा था वो भाग गया। उसने कहा बात बन गई, हम कल से तलाश कर रहे थे कि हमारे आदमी का कातिल कौन है, हमें नहीं मिला। चिराचे वो फिरौन के दरबार में गया, सरदारों से कहा हमारे कल के आदमी का कातिल मूसा है। सारे फिरौन के दरबार में जमा हुए, जमा होकर फिरौन से मुतालबा करने लगे कि जनाब आपकी नवासों ने मूसा को इतना मगरूर कर दिया, उसका इतना हाथ खुल गया कि वो जिसको चाहे माफ पर चला जाए, कोई पूछने सवाल करने वाला नहीं, कोई पूछ गिछ करने वाला नहीं। मेहरबानी कीजिए हमें इंसाफ दिलाइए कि हमारा कल वाला आदमी मूसा ने कत्ल कर दिया है। फिरौन ने कहा क्या चाहते हो? उन्होंने कहा बदले में मूसा को कत्ल कर दो, बदले में मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दो। फैसला हो गया कि मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करना है। अल्लाह ताला ने जिसे बचपन में बचाया
उसे जवानी में भी बचाएगा, जिसे पहले बचाया उसे आज भी
बचाएगा,
जिसे कल बचाया उसे आज भी बचाएगा। एक आदमी दौड़ता हुआ है इन्नल मलाया तमीरून अभी कल यकतुलो, ऐ मूसा सरदारों ने फैसला कर लिया है ताकि तुझे कत्ल कर दें। फखरुज इन्नी लका मिनन नासिहिन, मैं तुझे नसीहत करता हूं कि यह शहर छोड़ जा, ये शहर छोड़ जा। फरमा अपना शहर छोड़ जाऊं, अपना वतन छोड़ जाऊं, अपना इलाका छोड़ जाऊं? तो जवाब मिला हां, जब किसी इलाके का बादशाह जालिम हो, जब किसी मुल्क में इंसाफ बिकता हो, जब किसी मुल्क में अदल इंसाफ का खौर होता हो, जब कोई मजलूम की दाद सुनने वाला ना हो, जब कोई सच्चाई पर बात करने वाला ना हो, जब अकरबा परवरी का आलम हो, जब जुल्म सिदम का दौर हो, तो उस मुल्क से चले जाना चाहिए, मगर मस्तकिल नहीं, एक कुव्वत के साथ, एक ताकत के साथ दोबारा आकर जुल्म की निजाम को बदल के रख देना चाहिए। अभी आप चले जाए कुछ दिनों के लिए, मूसा अलैहिस्सलाम वहां से चले तने तनहा जा रहे हैं, पांव में जूता नहीं है, भाग रहे हैं, पांव में आबले पड़ गए, पांव जख्मी हो गए, मुसलसल कई रोज कई रातें भागते चले जा रहे हैं कि जुल्म की चक्की से बाहर आए, जुल्म के दौर से निकल जाएं, जालिम की ममलुकत से फरार हो जाएं। चलते चलते रास्ते में फिर मुसीबतें परेशानियां, ये मूसा अलैहिस्सलाम की हिजरत कह लीजिए, पत्ते खा रहे हैं, पानी गर्म पानी सर्द पानी, मिस्र से भागे मदियन में पहुंच गए। पैदल जहाज नहीं, बसें नहीं, मिस्र से भागे मदियन पहुंचे। प्यास है, परेशानी है, बेवतनी है, गुर्बत है, कोई जानता नहीं, कोई किसी से ताल्लुक नहीं। शहर के बाहर आए, एक दरख्त के नीचे बैठ के सस्ताने लग गए, आराम करने लग गए। वलम्मा वरादा मा मदियन, एक सामने कुएं, पैगंबर देख रहा है, बड़े बड़े लोग आए, उन्होंने पानी निकाला, پانی کو حوض میں ڈالا، اپنے جانوروں کو پلایا، مٹکوں میں بھرا اور وہ سارے چلے گئے. دو بچ گئے ہیں، وہ بھی اپنی بکریاں لیے کھڑی ہیں. کوئی بکری پیاس کے مارے پانی کی طرف بڑھتی ہے، وہ اسے چھڑی مار کے پیچھے کر دیتی ہیں. پیغمبر دیکھ رہے ہیں یہ معصوم بچیاں، یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں اس طرح اپنی بکریوں کو لیے کھڑی ہیں. اب یہ کیا کریں گی؟ جب پوری قوم چلی گئی، یہ بچیاں آگے آئیں. انہوں نے اپنی بکریوں کو حوض کے پاس لایا تو یہ دیکھ کر پریشان ہو گئی، اشاروں میں ایک دوسرے کو کہنے لگیں، ہم کیا کریں؟ کیا ہماری بکریاں آج بھی پیاسی چلی جائیں گی کہ حوض میں تو پانی ہی نہیں ہے؟ کاش یہ ظالم لوگ کچھ پانی چھوڑ جاتے، ہماری بکریاں پانی پی لیتی، ہمارے جانور پانی پی لیتے. دل سے آہ نکلتی ہے، اے کاش ابو جوان ہوتے، اے کاش ہمارا کوئی بھائی ہوتا، اے کاش ہمارا کوئی رشتہ دار ہوتا، اے کاش ہمارے کوئی گھر میں جوان بیٹا ہوتا جو اس کنویں سے ڈول کھینچتا، جو بکریوں کو پانی پلاتا. ہم معصوم بچیاں، ہم چھوٹی عمر کی بچیاں نہ کام کے سامنے ذلیل ہوتی نہ پریشانی سے دو چار ہوتی.
اللہ،
موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ عالم دیکھا، بچیوں کی پریشانی دیکھی تو اٹھے. اٹھ کر آپ نے فرمایا، بیٹیوں کیا بات ہے، پریشان کیوں ہو؟ انہوں نے کہا، ہماری قوم اپنے جانوروں کو پانی پلا رہی ہے. حتی یصبر الرعاء و ابونا شیخ کبیر، ہمارا باپ بوڑھا ہے، یہ لوگ چلے جائیں گے، ہم پانی پلائیں گے، ہمارا کوئی بھائی نہیں، خاندان میں کوئی فرد نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے. لوگوں کہا، انہیں پانی کیوں نہیں پلانے دیتے؟ انہوں نے کہا کہ آگے بڑھ کر یہ خود ڈول کھینچ لیں. فرمایا، تمہیں غیرت نہیں آتی؟ تمہارے دلوں میں رحم نہیں؟ تمہارے دلوں میں کسی کے لیے کوئی کرم کی رمق نہیں؟ یہ چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں یہ کیسے پانی کا ڈول کھینچیں، کیسے اپنے جانوروں کو پلائیں؟ انہوں نے کہا، زیادہ باتیں نہ کر، جرت ہے تو خود کھینچ لے.
اللہ،
جرت ہے تو خود کھینچ لے. اب وہ ڈول کھینچنے کے لیے روایات میں آتا ہے 12-12 آدمی مل کے ڈول کھینچتے تھے. غیرت پیغمبر کو للکارا، ہٹو پیچھے، پیچھے ہٹ گئے. پیغمبر نے ڈول ڈالا، تنے تنہا کھینچ کر بچیوں کی بکریوں کو پلا دیا. پیغمبری رحم اور کرم کا معجزم دریا ہوتی ہے، پیغمبری عدل و انصاف کا مجسم پیکر ہوتی ہے، پیغمبری کبھی ظلم برداشت نہیں کرتی، اور پیغمبری سے کبھی بیٹیوں اور بہنوں کی مظلومیت نہیں دیکھی جاتی. بچیاں پانی پلا کر گھر کو چلی گئیں، بکریوں کے پیٹ پھولے ہوئے ہیں، خوش ہیں، آج پانی سے سراب ہو گئیں، بچیاں خوش ہیں. بوڑھے باپ نے دیکھا کہ آج بکریاں گھر میں جلدی آ گئیں، آج بکریاں پانی سے اپنے پیٹ بھر کر آئی ہیں، تو پوچھا، بیٹیوں کیا بات ہے، کیا اس شہر کے ظالم لوگ رحم دل ہو گئے ہیں؟ کیا اس شہر کی فضا میں تبدیلی آ چکی ہے؟ کیا یہاں کے پتھر دل موم ہو چکے ہیں؟ کیا یہاں کے درندے انسان بن چکے ہیں کہ جنہوں نے تمہاری بکریوں کو پانی پلایا؟ ایک مرد درویش ہے، ایک نوجوان مسافر ہے، وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا اور پانی پلانے کے بعد وہ وہاں چلا گیا ہے. فرمایا، بیٹیو، اس نے تم پر اتنا احسان کیا، تم نے اس مسافر سے اتنا بھی نہ پوچھا کہ کہاں آئے ہو اور کیا پروگرام؟ جواب دیا کہ ہم کوئی عام بچیاں ہوتی، کوئی عام لڑکیاں ہوتی، کوئی عام عورتیں ہوتی، تو پھر سر راہ بھی خطاب ہو جاتا، پھر آنکھوں میں اشارے بھی ہو جاتے، پھر مسکرا کر باتیں بھی ہو جاتی. ابو، آپ پیغمبر ہیں، ہم پیغمبر زادیاں ہیں، ہم غیروں سے باتیں کیسے کرتی؟
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
ہم کیسے ہم کو چودہویں صدی کی عورتیں بنی ہیں؟ ہم وہ بنیں گے جو مطالبہ کریں کہ ہمیں بھی ایوان میں بٹھاؤ، ہم بھی بیعت کریں گی، ہمیں بھی عدالتوں میں جانے دو جہاں چور لفنگے اچکے ہوتے ہیں، ہم بھی وہاں جانا چاہتی ہیں۔ ہم وہ تو نہیں، ہم تو پیغمبر زاد میں، یہ کیسے ممکن تھا؟ ہم اجنبی کو دعوت دے دیتی، فرمایا جاؤ اسے بلا کر لاؤ۔ ایک بچی جاتی ہے، قرآن نے اس بچی کا کیسے تذکرہ کیا؟ قالت احداهما تمشی علی الاستحیاء، ایک بچی آتی ہے تمشی علی الاستحیاء، قرآن کہتے ہیں حیا سے ماری ایسے چلتی ہے جیسے ابھی گر جائے، جس کے حیا کا تذکرہ قرآن کرتا ہے، جس کے حیا کی گواہی قرآن دیتے ہیں، تمشی علی الاستحیاء حیا کے ساتھ چلی آ رہی ہے، اور جن میں حیا ہوتا ہے ان کے تذکرے قرآن کرتا ہے۔ مریم میں حیا ہے، تذکرہ قرآن کرتا ہے، عائشہ میں حیا ہے، تذکرہ قرآن کرتا ہے، نبی کی بیویوں میں حیا ہے، تذکرہ قرآن کرتا ہے، اور شعیب کی بیٹیوں میں حیا ہے، تذکرہ قرآن کرتا ہے۔ کیوں؟ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا، حیا ایمان کا حصہ ہے، اور حیا ہر جگہ ہوتا ہے، صرف جنگ کی زمین پر نہیں ہوتا، نہیں سمجھے؟ حیا والوں کا حیا گھر میں بھی ہوتا ہے، باہر بھی ہوتا ہے، بازار میں بھی ہوتا ہے، اسمبلی میں بھی ہوتا ہے، عدالت میں بھی ہوتا ہے۔ ان کے آنچل نہیں اٹھا کرتے آگیوں میں، ان کے دوپٹے کبھی بھی آگیوں اور طوفانوں میں اور نہیں جا سکتے۔ جن کے کپڑے امریکہ میں اتر جائیں، جن کے دوپٹے اسلام آباد میں اتر جائیں، وہ آج اگر دوپٹہ اور کے ڈھنگ میں آ بھی جائے تو حیادار نہیں بن سکتی۔ سنا ہے، سنا ہے کہ اب تو دوپٹہ نیچے ہی نہیں جانے پا رہا، اب تو جناب دوپٹہ دو انچ ماتھے سے بھی آگے لٹک رہا ہے، لیکن شرط یہ ہے، یہ شرم و حیا صرف جھنگ والوں سے، یہ شرم و حیا شریعت کے حکم کے مطابق جو گھر والے ہوتے ہیں ان سے پردہ، باپ سے پردہ، بھائی سے پردہ، بیٹے سے پردہ، ماموں سے پردہ، چاچی سے پردہ نہیں ہوتا، جو بیگانے ہوتے ہیں ان سے پردہ۔ اب فیصلہ کرو، جھنگ والے بیگانے ہیں یا اسلام آباد والے اپنے؟ اسلام آباد ماں پیو بیٹھے ہوئے، امریکہ سے تیرا شوہر بیٹھا ہے، امریکہ نے تیری اولاد بیٹھی ہے، کلنٹن کیا رکھتے ہیں؟ کس نے نکاح پڑھایا تھا کلنٹن کے ساتھ؟ وہ تو شوہر ہو گئے، ان سے تو پردہ نہیں، حجاب نہیں، شرم نہیں، حیا نہیں، اسلام آباد میں شرم نہیں، حیا نہیں۔ پھر آگے چلیے، سفر طے کر کے آئیے، بیگانے تو جھنگ مارے ہوئے کہ شرم و حیا یاد آ گئی، نہیں سمجھے؟ نہ محرم تے تسی ہوئے، نہ محرم تے اسی ہوئے، بیگانے تے اسی ہوئے نا، کہ شرم و حیا ساڈے کولوں، بے شرمی لوکاں کولوں، بے شرمی لوکاں کولوں۔ تمشی علی الاستحیاء، میں خاص طور پر اس لیے زور دیتا ہوں کہ قرآن نے شرم والوں کی تعریف کی، حیا والی بیٹیوں کی، حیا والی بیٹی کی تعریف قرآن کرتا ہے، اور بے حیا کی مذمت بھی، بے حیا کی مذمت بھی قرآن کرتے، نبی کا فرمان کرتے ہیں، فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الدنیا، جو چاہتے ہیں کہ دنیا میں فحاشی پھیل جائے، سنو میں انہیں بازار دوں گا، کہ دنیا میں بھی تباہ کر دوں گا، آخرت میں بھی ذلیل کر دوں گا. اور پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے یا ایمان کا، حیا ایمان کا حصہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی بیٹیوں کا حیا تو کیا بات ہے، اللہ ہماری بہنوں بیٹیوں کو صحابیات والا حیا عطا فرمائے. جھانکی بیٹیوں بہنوں، تمہارے بھائیوں، تمہارے بھائیوں، تمہارے بیٹوں، تمہارے آباؤ اجداد نے صحابہ کی عزت کے لیے جانیں دی ہیں، تم صحابیات کی نگراں، صحابیات کی خادمائیں ہو، تم صحابیات کی نوکر اور ملازمہ کہلانے والی ہو. پھر سنو، اگر پیغمبر کی صحابیات سے، پیغمبر کی ازواج سے، پیغمبر کی بیٹیوں سے تو تعلق ہے، حیا کی چادر مت اتارو. حیا کی چادر ہے، اور اگر کوئی اتارے گا تو اس کا پیغمبر کی ازواج و بنات سے تعلق نہیں ہوگا. قرآن کہتا ہے تمسی علی الاستحیاء، آتے کہنے لگی ان ابی یدعوک، ان ابی میرے ابو آپ کو بلا رہے ہیں، لیجزیہ کا اجر ما سقیت لنا، وہ چاہتے ہیں کہ آپ نے ہم پہ احسان کیا، میرے ابو احسان کا بدلہ دینا چاہتے ہیں، میرے ابو احسان کا بدلہ. او احسان کا بدلہ دینا پیغمبروں کا سیوا ہے، احسان کے بدلے دینا نبیوں کا سیوا ہے، احسان کے بدلے چکانا مومنوں کا سیوا ہے، احسان حاصل کر کے فراموش کر دینا، احسان حاصل کر کے نمک حرام ہو جانا، اور نمک حرامی نبیوں کا سیوا نہیں فرعونیوں کا سیوا ہے. نمک حرامی بدکاروں کا سیوا ہے، نبیوں کا سیوا. ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا. فلما جا، موسیٰ علیہ السلام آ گئے، اور روایات میں آتا ہے جب آنے والی حیادار تھی تو جسے بلانے آئی تھی وہ بھی تو نبی تھا، وہ بھی تو آگے آگے چلنے لگی. موسیٰ علیہ السلام رک گئے، فرمایا ایسے نہیں، تو آگے چلتی ہے، میں ہوں تو معصوم اللہ کا نبی ہوں، مگر اچانک نظر تیرے آنچل تیرے دامن میں پڑ سکتی ہے، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو سکتا، پیچھے چل، میرے پیچھے چل. کیا بتلایا؟ کہ عورت مرد کے تابع ہوتی ہے، بیوی خامد کے پیچھے ہوتی ہے، یہاں نہیں دیکھا آپ نے، اسمبلی میں دیکھ لو، اگلی سیٹ بینظیر کی پچھلی زرداری کی. بیوی خامد کے پیچھے پیچھے، آگے نہیں ہو سکتی، پیچھے ہوگی، پیچھے ہوتی ہیں، اور یہاں آگے آگے، پھر آگے، پھر آگے، پھر خامد پاکستان میں، بیوی امریکہ میں، آگے کوئی شاید اس سے بھی آگے جہان ہو تو وہ وہاں بھی چلی جائے. تم جہاں چلی جاؤ، لیکن حکم یہی ہے کہ بیوی مرد کے پیچھے ہوتی، آگے نہیں ہوتی. چنانچہ اس نے کہا یہ تو ٹھیک ہے، میں آپ کے آگے نہیں چلتی، لیکن ہمارے گھر آپ کیسے جائیں گے؟ فرمایا میں سیدھا چلتا رہوں گا، جہاں کسی جگہ مرنا ہو تو پیچھے سے کینکر مار دینا، میں اس طرح مر جاؤں گا، جہاں روکنا ہو کینکر مار دینا، میں رک جاؤں گا. پیغمبر اشاروں کے ذریعے آگے تو چلا، مگر کسی عورت کے پیچھے اگر چل پڑتا تو کل کہتے لوگ ہو موسیٰ تو عورت کے پیچھے چلا تھا، موسیٰ تو عورت کے. پیغمبروں کا سیوا یہ ہے، خود آگے بڑھو، پیغمبروں کے ماننے والوں رہنمائی تم کرو، رہنمائی مرد کیا کرتے ہیں، اور اسمبلیوں میں ترجمانی مرد کیا کرتے ہیں، قوموں کی نمائندگی مرد کیا کرتے ہیں، عورتیں نہیں کرتی.
ایوان کا سورج
ہمارا، عورتیں قوموں کی رہنمائی، مقدس قوموں کی، ایمان والی قوموں کی رہنمائی مرد کیا کرتے ہیں، عورتیں. لا یفلح قومن، تیرے رسول کا ارشاد ہے وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی جس نے اپنی مملکت کی باغ ڈور کسی عورت کے ہاتھ میں سما دی، کسی عورت کے ہاتھ میں سما دی ہو. اور سنو، آج عورت سے ڈرا کر، بے نظیر سے ڈرا کر ہمیں کہتے ہو ہمارے پاس میں آئے تو پھر بے نظیر آ جائے گی. نہیں سمجھے، میاں صاحب کے پیچھے نہ چلے تو بے نظیر آ جائے گی. کس میاں کے پیچھے چلیے جنہیں پھر اگے عورت لائیے؟ نہیں سمجھے، میاں کے پیچھے چلو نہیں تھے میاں آبدا کے پیچھے چل لے. آبدا کو دیکھ کر معبود بھول جاتا ہے بھائی، آبدا کو دیکھ کر معبود بھائی تیری وجہ ہماری وجہ سے عورت آئے گی یہ خدشہ تو ہے، لیکن تو عورت کے پیچھے چلے گا یہ بھی تو خدشہ ہے، یہ بھی تو خدشہ ہے. نہ عورت کو معاف کریں گے. کون عورت؟ اسلام کی دشمن عورت. کون عورت؟ فاسق عورت. کون عورت؟ مسلمانوں کی چاطر عورت. کون عورت؟ رشتی کی پناہ کرنے والی عورت. کون عورت؟ ملک کا بیڑا غرق کرنے والی عورت. نہ اس کے پیچھے چلیں گے، نہ جو عورتوں کو سلام کر کے امریکہ میں بھیجے نہ ان کے پیچھے چلیں گے. چلیں گے رسول کی شریعت کے پیچھے، چلیں گے اسلام کی اقتدا میں چلیں گے. اور اسی وجہ سے الحمدللہ سپاہ صحابہ نے گزشتہ رات اپنی کوٹوں کو امنی جامہ پہناتے ہوئے اسلام آباد میں رات 11 بجے اسلامک فرنٹ متحدہ دینی محاذ کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر دیا ہے. انشاءاللہ العزیز آپ چند روز تک دیکھیں گے مولانا فضل الرحمان، مولانا نورانی، ملک کی جتنی بھی دینی جماعتیں ہیں وہ بھی ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں گی. چلیں گے تو ان کے پیچھے چلیں گے، عورتوں کے پیچھے، ان کے پیچھے چلیں گے، اور ان کے پیچھے بھی تب چلیں گے جب یہ شریعت کے پیچھے چلیں گے، جب یہ نبوت کے پیچھے چلیں گے، جب یہ شریعت کے پیچھے چلیں گے. اگر کوئی نہیں چلتا تو تنے تنہا چلیں گے. کوئی نہیں چلتا، کوئی ٹھہر جاتا ہے، کوئی رک جاتا ہے، کوئی جھک جاتا ہے، کوئی جک جاتا ہے. ہم اکیلے ہی چلے تھے جانب منزل، مگر اور راہ راہ ملتے گئے کارواں بنتا گیا. سنیے حضرت مولانا اعظم طارق صاحب، آپ کو ایک مل کا پرمٹ ملا ہے، وہ آپ مل کیچا وطنی میں لگوا رہے ہیں. آپ نے وہ پرمٹ 20 لاکھ کا بیچا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ کیا یہ سچ؟ میں نے ایک پرمٹ مل کا تو بڑی دور کی بات ہے، ایک 200 روپے والی فیکٹری کا بھی حاصل نہیں کیا. دوسری بات کہ چیچا وطنی میں جو مل لگ رہی ہے وہ کس کی ہے، نام نوٹ کر لیں اور جا کر تحقیق کر لیں. وہ ہمارے گاؤں کے قریب ایک ڈاکٹر ہیں، چشتی گروپ کے نام سے، 20 لاکھ 30 لاکھ پیسہ ان کا. ہمارے گاؤں کے ایک کھیت صاحب ہیں، 2-3 کلے زمین ان کی، پیسہ ڈاکٹر صاحب کا، زمین ان کی. کوشش ہمارے چھوٹے بھائی صاحب کر رہے ہیں کہ ٹکٹ بینک سے اپنے اثر رسوخ کے ذریعے سے وہ ٹکٹ بینک کو کہیں کہ وہ 2.25 کروڑ روپے کی مشینری لے کر یہاں فٹ کر دے، مشینری لے کر یہاں فٹ کر دے. تو چشتی صاحب کا 65% حصہ، زمین والوں کا 10% حصہ، کوشش کرنے والے کا 15% حصہ. کوشش ہو گئی، مل لگ گئی، چل پڑی تو حصہ مل گیا، نہ چلی تو نقصان زمین والے کا یا پیسے والے کا ہمارا کیا گیا. لیکن ابھی تک پیسے والے کا 20 لاکھ لگ گیا، زمین والے کی زمین لگ گئی، لیکن کوشش بھی کامیاب نہیں ہوئی، کوشش بھی کامیاب نہ پیسہ لگایا نہ کمایا نہ نقصان ہوا. وہ بھی میرا نہیں، وہ بھی میرا نہیں. اس بات کے آگے کوئی یہ ثابت کر دے کہ میرے چھوٹے بھائی نے 100 روپیہ بھی اس میں لگایا ہو، 1 روپیہ بھی اس میں لگایا ہو، جب سے ہماری اپنی بھی زمین ہے، اپنا بھی کاروبار ہے، عادت کی دکان بھی ہے، پھر بھی 1 روپیہ لگایا ہو، میں الیکشن لڑنے سے انکار کر دوں گا.
للکار ہے، للکار ہے،
سمجھ گئے؟ یہ بات ہے. اب یہ کہ بھائی کیونکہ وہ آپ کا بھائی ہے، کوئی مین لگائے، کوئی زمین دے، کوئی پیسہ دے، اور یہ درمیان میں اپنے کام اپنے اثر رسوخ سے اگر کسی بینک سے مشینری لے کر یہاں لے آئے تو کیوں نہیں؟ اگر یہ نجائز ہے تو مجھے بتلا دینا، ویسے ملی نہیں اور نہ ملے گی، نہ ملا ہے اور نہ آئندہ. ایک بات رہ گئی کہ بینک سے قرض لیا، سود لیا، بینک سے قرض لیا، یہ بات میرے دل میں. اور اسی بات کے ویسے اگر میں نے اپنے بھائی سے کہا تھا چھوڑو اس کام کو، ہم جھونپڑی میں گزارا کر لیں گے لیکن سود کا کاروبار، میں اس کے ساتھ گیا. میں خود مینیجر سے بات کی کہ آپ کا طریقہ کار کیا ہے، انہوں نے کہا فیصلہ آباد سے گجرات سے جہاں آپ کہیں گے کہ یہ مشینری چاہیے، وہاں سے خرید کر مشینری ہم کروڑ کی خریدیں یا ارب کی خریدیں، وہ مشینری خرید کر اس جگہ پر فٹ کر دیں گے، ہم خریدیں 2 کروڑ میں، ہم خریدیں 4 کروڑ میں، آپ سے لیں گے 3 کروڑ، آپ سے لیں گے، پیسہ نہیں دیں گے، پیسہ چیک نقد مشینری دیں گے، چاہے 1 لاکھ کی خرید کر 2 لاکھ میں دیں، چاہے 1 کروڑ کی خرید کر 2 کروڑ میں دیں، اگر یہ سود ہے تو ٹھیک ہے، یہ سود نہیں ہے، یہ سود نہیں ہے. سود کوئی مفتی کہہ دے تو آج اکبر سے ملا ہی نہیں، لگنے والوں کا پیسہ لگیا، وہ کھونے والوں کی زمین ہو گئی، نہ ہینگ لگی نہ فیکٹری، نہ ہینگ لگی فیکٹری کا انتظار کہہ دو فیکٹری، نہ ہینگ لگی نہ فیکٹری. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی یہ کہے کہ یہ سود ہے تب بھی چھوڑنے کا اعلان کرتے ہیں، اور اگر کوئی یہ کہے کہ 1 روپیہ لیا تب بھی چھوڑنے کا اعلان کرتے ہیں، کوئی یہ کہے کہ پرمٹ لیا ہے تب بھی ایک الیکشن سے وڈرا ہونے کا اعلان کرتا ہوں. کوئی اور سوال ہو کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ سونے سے سیار نہیں، چاہے آگ میں ڈالو چاہے بھٹی میں ڈالو. کوئی آدمی الحمدللہ کرپشن خورد بورد